لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے پاس عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل بھی بیٹھے ہوئے تھے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اے چچا جان، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں تمہارے لیے یہی کلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور دلیل پیش کروں گا. وہ دونوں عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل بولے، کیا تم عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں سردار اپنی اپنی باتیں دہراتے رہے. چنانچہ ابو طالب نے آخر میں یہی کہا کہ وہ عبد المطلب کے مذہب پر قائم ہے اور اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک مجھے روکا نہ جائے میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نبی اور اہل ایمان کو زیبا نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. اور اللہ نے ابو طالب کے بارے میں آیت نازل فرمائی، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے.
هذا الباب في الهداية،
یہ باب ہدایت کے بارے میں ہے.
انك لا تهدي من احببت،
آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے.
ولکن اللہ یهدی من یشاء،
اور اللہ جسے چاہے وہی ہدایت دے سکتا ہے.
الرسول لا یهدی،
رسول ہدایت نہیں دیتے تھے.
اللہ هو الذی یهدی،
اللہ تعالی ہدایت دینے کا مالک ہے.
اللهم اهدنا فی من هدیت،
ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے ان لوگوں میں سے جن کو تو نے ہدایت دیا.
نحن ندعو اللہ الہدایہ،
ہم خود اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں.
رسول اللہ لا یهدی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دیتے تھے.
لأن الہدایہ بید من،
اس لیے کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟
بید اللہ،
اللہ کے ہاتھ میں.
ایو ہدایہ،
کون سی ہدایت؟
الہدایہ نوعین،
ہدایت کی دو قسمیں ہیں.
اکتب،
لکھ لیجئے اس کو.
النوع الاول،
پہلی قسم
ہدایت الدلالہ والارشاد،
ہدایت دلال و ارشاد، دلالت و ارشاد یعنی کسی کی رہنمائی کرنے کی ہدایت.
وهذه اخبر الله عن نبيه فقال وانك لتهدي الى صراط مستقيم،
اس ہدایت کے بارے میں یعنی لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانے والی ہدایت، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں.
ما معنی هذا،
کیا مطلب ہوا اس کا؟
اي انك تدل الناس الى الطريق المستقيم الذي يوصل الى الجنه،
یعنی آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ راستہ جو لوگوں کو جنت میں لے جانے والا ہے.
وتحذر من الطريق الذي يؤدي الى النار،
اور اس راستے سے ڈراتے ہیں جو لوگوں کو جہنم میں لے جائے گا.
وهذا كل الانبياء واتباعهم يمارسون هذه الهدايه،
اور یہ ہدایت کی یہ قسم جس میں سارے انبیاء اور اس کے نقش قدم پہ چلنے والے سب شریک تھے، سب اس کام کو کرتے تھے.
ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت،
اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا یہ کہہ کر کے کہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں.
هذا الدرس هدايه،
یہ درس جو ہم دے رہے ہیں یہ آپ کو رہنمائی کر رہا ہے, راستہ بتا رہا ہے.
ندل انفسنا و ایاکم للطریق المستقیم,
ہم اور آپ اپنے آپ کو اس راستے کے لیے چن رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جو نبی کے راستہ ہے.
قال اللہ قال رسول اللہ,
جس کی بنیاد اللہ کے نبی کے فرمان اور اللہ کے فرمان پر ہے.
النوع الثانی,
ہدایت کی دوسری قسم.
لا یملک احد,
جس کا کوئی مالک نہیں ہے.
الا اللہ,
صرف اللہ کی ذات ہے.
كما في الآية,
جیسا کہ اس آیت میں ہے.
قال اللہ لأفضل خلقه,
اللہ نے سب سے بہترین مخلوق سے کہا.
إنك لا تهدي من أحببت,
آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے.
ما هذه الهداية,
یہ ہدایت کیا ہے؟
هي الهداية القلبية,
یہ دلوں کی ہدایت, یعنی دلوں کو صحیح راستے کی طرف موڑنا.
هي أن يأخذ الله بناصية عبد من عباده ويسلكه في مراضيه ويصرفه عن معصيته وشركه.
یہ ہدایت کہ اللہ اپنے بندے میں سے کسی بندے کی پیشانی کو چن لے اور اس کے دل کو سیدھے راستے پہ چلائے, وہ سیدھا راستہ جو رب کی رضا مندی والا راستہ ہے.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے.
کما فی الوتر,
جیسے کہ وتر میں ہے.
اللهم اهدنا فی من هدیت,
اللهم اهدنا فی من هدیت,
يدعو رب,
یعنی اپنے رب کو پکارتے تھے.
اللهم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک,
يدعو رب صلی اللہ علیہ وسلم, دلوں اور نگاہوں کو الٹ پھیر کرنے والے میرے دل کو اپنی ہدایت پر جمع دے.
هنا كان حريص على عمه كما في الرواية, يا عم كلمة قلها أحاج لك بها عند الله يوم القيامة, قل لا إله إلا الله. أصحاب السوء حوله يقولون, أترجع عن ملة عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك وأجدادك؟
آپ اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں بہت ہی زیادہ حریص تھے, اہتمام کرتے تھے کہ وہ اسلام لے آئے, تو آپ ان کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ اے میرے چچا, آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تو اس کلمے کو میں اللہ کے ہاں بطور دلیل پیش کروں گا.
وكان حريص على ان يستجيب, ولكن
بہت زیادہ چاہتے تھے کہ ابو طالب دین اسلام کو قبول کر لیں.
مع ان الرسول يحب استجیب هذا,
اور اللہ کے نبی بہت زیادہ چاہتے تھے کہ وہ اس بات کو مان لیں.
ليس لك من الامر شيء,
لیکن ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی, تو اللہ نے کہا کہ آپ کو معاملے کا کوئی اختیار نہیں.
هذه الهدايه القلبيه,
یہ ہے دلوں کی ہدایت, دلوں کو موڑنے والا کام.
التي نفاها الله عن كل شيء حتى افضل خلقه,
جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا, یہاں تک کہ سب سے بہترین مخلوق اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا.
فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يهدي القلوب,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو ہدایت نہیں دیتے تھے, دلوں کو نہیں موڑتے تھے.
ولا يغفر الذنوب,
آپ خود گناہوں کو نہیں معاف کرتے تھے.
ولا يشفي المرضى,
آپ بیماروں کو شفا نہیں دیتے تھے.
ولا يفرج الكربات,
آپ مصیبتوں کو دور نہیں کرتے تھے.
ولا يقضي الحاجات,
آپ لوگوں کی ضرورتیں نہیں پوری کرتے تھے.
اللہ وحده هو من يفعل ذلك,
اللہ تعالی کی ذات جو تنہا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے اور وہی حاجتیں پوری کرتا ہے.
هذا في الهدايه,
یہ ہدایت کے بارے میں ہے.
من يهده الله فلا مضل له,
اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں.
هذا معنى الهدايه القلبيه,
یہ ہدایت قلبیہ کا معنی ہوا.
وهذا الفرق بينها وبين الهدايه الدلاله والارشاد,
یہی فرق ہے ہدایت قلبی اور ہدایت دلالت و ارشاد کے درمیان.
انا ضيعت الطريق,
میں راستہ بھول گیا.
فقلت اين الطريق,
تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی راستہ کدھر جائے گا.
انا ضليت,
میں گم گیا یعنی راستہ بھول گیا.
فأتاني أنصار جزاه الله خير فهداني إلى الطريق,
تو اب ان کے پاس جیسے میں پہنچ گیا تو میں نے صحیح راستہ بتا دیا کہ آپ کے گھر یہ راستہ جائے گا.
دلني وأرشدني إلى الطريق,
مجھے جو راستہ چاہیے تھا اس پہ پہنچا دیا کہ اس پہ چلیے.
قد يعرف الطريق فيكون له أجر لأنه دلني, وقد لا يعرف الطريق فيحرفني لمكان آخر فضلني على ضلالي.
کبھی راستہ بتانے والا راستہ جانتا ہے تو صحیح راستہ بتا دیا, منزل پہ پہنچا دیا, تو اس پہ اجر ملے گا. کبھی میں نے جس سے راستہ پوچھا وہ خود راستہ نہیں جانتا اور راستہ بتانے لگا, تو میں تو راستہ سے کھو گیا ہی تھا, پھر مجھے بھی جو ہے راستہ گما دیا.
وهذا دور العلماء السوء وعلماء الحق,
یہی علماء سوء اور علماء حق کا کردار ہوتا ہے.
علماء الحق يهدون الناس الى الصراط المستقيم,
علماء حق لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں.
وعلماء السوء ضلوا واضلوا فيضل الناس,
اور علماء سوء جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں.
ماذا قال الله,
اللہ نے کیا کہا ان کے بارے میں؟
ولكل قوم هاد,
اور ہر قوم میں ہدایت دینے والا بنایا.
اما يهديهم للصراط المستقيم او للطريق الشيطان,
یا تو انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں یا پھر شیطان کے راستے کی.
اما هدايه القلوب فهي الى الله,
اور دلوں کی ہدایت یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے.
هل هناك اسباب لتحصيل الهدايه,
ہدایت کے حاصل کرنے کے کیا کچھ اسباب بھی ہیں, کیسے ہدایت پائی جا سکتی ہے؟
لی فی ذلک کتاب بالعربی لیکن اختصره وقد طبع وانتشر,
اس موضوع پر میری عربی میں کتاب ہے اور چھپی ہے, پھیلی ہے, میں کچھ باتیں اختصار سے بتاتا ہوں.
او اعظم اسباب الہدایہ التوحید,
ہدایت کا سب سے بڑا سبب توحید ہے.
الصلاة,
پھر نماز ہے.
اكتب اكتب,
لکھئے.
الدعاء,
دعا ہے.
الاذكار,
اذکار ہے.
مجالس العلم,
علمی مجلسیں ہیں.
اصحاب الخير,
اصحاب خیر ہیں, اچھے لوگوں کی دوستی.
هذه من اسباب الهدايه,
یہ ہدایت کے اسباب ہیں, یعنی انہیں اپنا کر کے آپ ہدایت پا سکتے ہیں.
فإذا حافظ على الدعاء حفظ,
جب کوئی شخص دعا کرتا ہے اور اس کی پابندی کرتا ہے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے.
فيهديه الله عز وجل,
تو اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دیتا ہے.
الصلوات سنن الهدى,
نمازیں یہ ہدایت کا راستہ ہیں.
انا لو اشرح بالتفصيل الباب الواحد ناخذ فيه يومين ثلاثة,
اگر میں موضوع کو تفصیل سے بیان کروں تو ایک باب میں دو تین دن لگ جائے گا.
ولكن الوقت قصير فنحاول ان يكون فيها نوع من التأصيل لا التفصيل,
تو وقت کم ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مختصرا باتیں آئیں, ایک دم تفصیل نہ ہو.
المشكلة ان الناس تطلب الهداية القلبية ممن لا يملكها لنفسه,
مشکل تو یہ ہے کہ لوگ دل کی ہدایت ان لوگوں سے مانگتے ہیں جو خود اپنی ہدایت کے مجاز نہیں ہیں, اپنی ہدایت کوئی مالک نہیں ہے. باب نمبر 19, بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب بزرگوں کے بارے میں غلو عزت و تقریب میں حد سے بڑھ جانا ہے. ارشاد الہی ہے, یا ایھا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا على الله الا الحق, اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ کے متعلق حق کے سوا کوئی بات نہ کرو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا کے بارے میں مروی ہے کہ یہ سب ود, سوا, یغوث, یعوق, نسر قوم نوح کے سارے لوگ تھے. جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو سمجھایا کہ یہ نیک لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کر دو اور ان پتھروں کو ان کے ناموں سے موسوم کر دو. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا, لیکن اس دور میں ان پتھروں کو پوجا نہ گیا جب یہ لوگ مر گئے اور بعد والوں پر جہالت چھا گئی, علم جاتا رہا اور اصل بات بھول گئی, تو انہوں نے ان یادگاروں کی پرستش شروع کر دی. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متعدد اسلاف اہل علم نے بیان کیا ہے کہ جب وہ مر گئے تو پہلے یہ لوگ ان کی قبروں کے مجاور بنے, پھر ان کے مجسمے بنائے, پھر زمانے دراز گزرنے پر ان کی عبادت کرنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میری تعریف کرنے میں حد سے نہ گزر جانا, جیسے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں نصارہ حد سے تجاوز کر گئے، میں تو ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو. عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلو سے بچ کر رہو، تم سے پہلے لوگوں کو غلو ہی نے ہلاک کیا تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلف کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو جائیں. آپ نے بات تین بار ارشاد فرمائی.
باب البادر کی برز قبر،
باب نمبر 20، کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالی کی عبادت کرنا ناجائز اور سنگین جرم ہے، چہ جائے کہ خود اس مرد صالح کی عبادت کی جائے. صحیحین میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کلیسا اور اس میں موجود تصویروں اور مجسموں کا ذکر کیا جو کہ انہوں نے حبشہ کے سرزمین میں دیکھا تھا. تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں میں سے جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ تصاویر بنا دیتے. یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں. ان لوگوں نے دو فتنوں کو یکجا کر دیا، ایک قبروں کو عبادت گاہیں بنانے کا اور دوسرا ان میں مجسمے اور تصویریں بنانے کا. اور ایک دوسرے مقام پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی علامات ظاہر ہوئیں تو آپ شدت تکلیف سے اپنے چہرے مبارک پر چادر اوڑھ لیتے، اور جب دم گھٹتا تو چادر تو ہٹا لیتے. اسی عالم میں آپ نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الیہود، اللہ تعالی یہود پر لعنت بھیجے، انہوں نے انبیاء کرام کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا. اس سے آپ کا مقصد اپنی امت کو ایسے طرز عمل سے روکنا تھا کہ اگر آپ کی قبر کو سجدہ بنانے کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی عام صحابہ کی طرح ظاہر ہوتی. جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن قبل میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں اللہ کے سامنے اس بات سے براءت ظاہر کر رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا دوست خلیل ہو، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا. اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بنانا چاہتا تو ابو بکر کو بناتا رضی اللہ عنہ. خبردار، تم سے پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، میں تمہیں اس طرز عمل سے منع کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل شنیع سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں منع فرمایا. پھر آپ نے موت و حیات کی کشمکش میں ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی. معلوم ہوا کہ اگر قبر پرستی نہ بھی ہو تب بھی قبر کے پاس نماز پڑھنا منع ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے قول خشی ان یتخذ مسجدا کا مطلب بھی یہی ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ آپ کی قبر پر مسجد بنائیں، کیونکہ جس جگہ نماز پڑھنا مقصود ہو وہ مسجد ہی ہے، بلکہ ہر وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جائے اسے مسجد کا نام دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور ذریعہ طہارت وضو کے لیے پانی کا قائم مقام بنا دیا گیا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین وہ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی، اور وہ بھی سب سے بدتر ہیں جو قبروں کو مساجد کا درجہ دیں. مسند احمد میں عمدہ سند کے ساتھ مروی ہے اور اسے ابو حاتم نے بھی الصحیح میں ذکر کیا ہے.
ہذین البابین کلھا فی باب الغلو، ہذین البابین فی ما یتعلق بالغلو سواء فی الصالحین او عند قبورہم وممارسة العبادات عندها كله من الشرك.
یہ دونوں باب غلو سے متعلق ہیں، چاہے صالحین کے پاس کشان میں غلو کیا جائے یا کسی اور کی، تو غلو کرنا یہ خطرناک عمل ہے.
ما معنی الغلو؟
غلو کس کو کہتے ہیں؟
الزیادہ عن الحد،
کسی کو اس کے مقام یا مرتبے سے بڑھا دینا.
هذا قیمتہ مثلا 20 روپیہ،
جیسے یہ پانی کی بوتل ہے جس کی قیمت 20 روپیہ ہے.
لو وجدتها ب50 روپیہ،
اگر میں اسے 50 میں پاؤں،
ماذا يكون السعر؟
تو
غالی،
بہت مہنگا ہوگا.
تسمون المرتفع غالی،
مہنگا
مہنگا مہنگا. هذا العرب تقول في الغالي المهجة عندكم غالي يعني ارتفع سعره مهجة غالي غلى أي زاد عن الحد فالغلو في الصالحين الزيادة على الحد في التعامل معهم أن جعلوهم مقام الله هذا الغلو
کوئی چیز جب اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے چاہے قیمتیں بڑھ جائیں تو کہیں گے کہ یہ مہنگا ہو گیا ریٹ اس کا اوپر بھاگ گیا تو صالحین یا بزرگوں کا جو مقام و مرتبہ اللہ نے مقرر کیا ان کو جب ان کے مقام سے اوپر اٹھا دو تو یہی چیز ہے کہ ریٹ اوپر اٹھ گیا یا جو جس لائق تھا اس سے اوپر کر دیا وہ چیز اللہ کے ابھی مقبول نہیں ہے اور لوگوں میں نہیں ہے اور اسی کو غلو کہتے ہیں
مہنگا
مہنگا
ايضا النبي قال توضؤوا ومن زاد على الثلاث وياكم الغلو
وضو کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وضو کرو اور جو تین بار سے زیادہ وضو کرے اس کے بارے میں فرمائے کہ خبردار تم غلو مت کرو غلو سے بچو
زیادہ على الحد
یہ حد جو مقرر کی گئی اس سے زیادتی ہے
رمی الجمار قال بحبك حبة الحمص
جیسے جمرات کو کنکری مارتے ہیں تو کنکری کے دانے کنکری کا پتھر چنے کی طرح ہو چنے کے برابر ہو
بمثل هذه وإياكم الغلو
تو اسی طرح چنا جتنا بڑا ہوتا ہے بڑا والا چنا اسی طرح اور پھر آپ نے کہا اور خبردار تم غلو سے بچو
الغلو الزيادة في الدين هذا رجل صالح نحترمه لكن لا نتبرك به نتبرك به ونتمسح به ونقول له أنت بركة أنت كذا أنت هذا إنسان عادي مثلك أمه حملت به وولدته مثلك
آدمي هو تو نیک ہے اپنی جگہ لیکن اب اس کا ہاتھ پر پوچھا جائے چوما جائے اور کہے کہ آپ سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے
لم يأتي تبرك بأحد إلا رسول الله
اس لیے کہ کسی ذات یا شخصیت میں تبرک نہیں ہوتا ہے سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت میں
او يذهب عند الصالحين فيدعو الله عند قبورهم
یا پھر کبھی بزرگوں کی قبروں کے پاس جائے اور ان کی قبروں کے پاس جا کر اللہ کو پکارے
او اذا مات جعلوا على قبره قبه
یا اگر مر جائے تو اس کی قبر پر قبہ بنا دیا جائے
کل هذا شرك وغلو
یہ سب غلو اور شرک ہے
ما سببه
اس کا سبب کیا ہے وجہ کیا ہے
ان هذا الحب للصالح زاد على حده فجعله مقام الخالق هذا المخلوق رفعه الى ان جعله مقام الخالق
اس نیک شخص سے محبت نے اس شخص کو اس کے مقام سے اوپر کر دیا اور پھر ایک وقت آیا کہ جو مقام خالق کا تھا مخلوق کو خالق کے برابر پہنچا دیا
كان من دعاء صلی اللہ علیہ وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی آپ کی دعا میں تھی اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ جس کی عبادت کی جائے
اکثر الموجود فی العالم الان غلو فی الصالحین
دنیا میں شرک کے جو اسباب ہیں دنیا میں اس کا ایک بڑا سبب نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا
غلو فیہ فجعلوہم فی مقام رب العالمین
اور غلو کی یہ شکل اپنائی گئی کہ ان کو اللہ کے برابر کر دیا گیا
صور الغلو اکتب
غلو کی چند صورتیں لکھ لیجئے
الحلف بمن واحد الحلف بهم
نمبر ایک ان کی بزرگوں کی قسم کھانا
الانسان يحلف بمن
قسم کس کی کھائی جائے گی
بالله
اللہ کی
لیکن لما يحلف بالصالحین جعلهم في مقام اللہ غلوهم في الحلف
تو جب بزرگوں کی قسم کھایا تو گویا ان بزرگوں کو اللہ کے برابر کر دیا
غلوهم في النذر
دوسری قسم کی نظر میں غلو
غلوهم في الذبح
ذبح میں غلو
غلو في الدعاء
تیسری قسم ہے دعا میں غلو
غلو فی الاستعاذہ
چوتھی قسم ہے استعاذہ میں پناہ چاہنے میں غلو
غلو فی الاستغاثہ
پانچویں قسم ہے مدد طلب کرنے میں غلو
غلو فی التبرک
چھٹی قسم ہے برکت حاصل کرنے میں غلو
غلو فی الذبح
لکھ لیے چھٹی قسم ہے ذبح میں غلو
ذکرنا غلو في ذواتهم.
شخصيات من غلو،
غلو في الخوف،
خوف بغلو،
غلو في المحبة،
محبة بغلو.
هذه كلها أنواع الشركيات التي ذكرها الشيخ محمد في كتابه.
یہ شرک کی یہ تمام قسمیں شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے.
الابواب التي مرينا بها كلها فيها شركيات سببها الغلو 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 الغلو.
جو ابواب ابھی گزرے ہیں آپ دیکھیے کہ شرک میں پڑھنے کے جو بڑے اسباب ہیں غلو ہی ہے، یعنی کسی کو اس کے مقام سے آگے بڑھا دینا.
فرفعوهم من مقام المخلوقات الى مقام الخالق، من مقام البشر الى مقام رب البشر.
کہ مخلوقات کو خالق کے درجے پہ پہنچا دینا، انسان کو انسانوں کے رب کے برابر کر دینا، یہی غلو ہے.
لا تجد شرک فی الیہود،
آپ یہود میں شرک نہیں پائیں گے.
لا اقول لا تجد شرک یعنی كل انواع الشرک الموجودة الان فی الیہود وفي النصارى والبوذ والهندو والسيخ وفي المسلمين وفي الصوفية وفي كل هؤلاء الناس، كل الشرك الموجود الغلو.
آپ اندر شرک نہیں پائیں گے مگر غلو کا، یعنی یہود میں، نصارہ میں، بدھشتوں میں، غیر مسلموں میں، دنیا میں جن قوموں میں بھی شرک پایا جاتا ہے اس کا سبب یہی غلو ہے.
غلو في يعقوث ويعوق ونسر قوم نوح.
مشرقين نے قوم نوح کے جو نیک لوگ تھے ان کی شان میں یعقوث یعوق یعوق نصر کی شان میں غلو کیا.
رجال صالحين
جو کی قوم کے نیک لوگ تھے.
لات عزى منات رجال صالحين
عرب کے مشرقين نے لات عزى منات جو نیک لوگ تھے ان کی شان میں غلو کیا.
اليهود غلو عزير بن الله
یہود نے عزیر علیہ السلام کی شان میں غلو کیا.
النصارى غلت عيسى بن الله
عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا.
البوذا لا يقول بوذا اللہ لیکن يقول رجل صالح.
بدھشت جو ہیں یہ نہیں کہتے گوتم بدھ اللہ تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نیک اور اچھا انسان تھا لیکن اس کو لوگوں نے اللہ کے برابر کر دیا.
البقرہ حلبوها واستفادوا منها البقرة حلبوها واستفادوا منها
گائے کو دودھ دوہا اس سے فائدہ اٹھایا.
قالوا هي ربنا غلوا فيها
اور اس کے شان میں غلو کر کے کہا کہ یہ ہمارا رب ہے.
عبد القرود
بندروں کی عبادت کیا.
عبد الفروج
شرمگاہوں کی عبادت کیا.
عبد القرود عبد الفيلة عبد البقر عبد الحجر عبد القبر عبد كل عبادة غير الله.
پتھروں کی عبادت کیا، درختوں کی، ہاتھی کی، بندروں کی، ساری چیزوں کی عبادت کیا اور اس طرح سے شرک کیا.
لما لا يعبدون الله وحده لا شريك له
اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیوں نہیں وہ لوگ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی تنہا عبادت کرتے.
الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان وان اعبدونی هذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون تركوا عبادة الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكسبون إلى آخر الآيات. عبد الشيطان كل هؤلاء عبد الشيطان ما عبد الله.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسانوں کیا تم سے میں نے عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. میری عبادت کرو اور مجھ سے میری عبادت کرو اور شیطان کی عبادت مت کرو. اور اس کے بعد شیطان نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اب جب تم اسی کے راستے پر تھے تو پھر یہ جہنم تمہارے لیے تیار ہے اور چلو جہنم میں، اس لیے کہ شیطان نے تو بہت بڑی تعداد کو گمراہ کیا. کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ عبادت کس کی کرنی تھی؟
عبادت
کسی باب نمبر 20 کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا ناجائز اور سنگین جرم ہے جے جائے کہ اس مرد صالح کی عبادت کی جائے. بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنے کا انجام شرک اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس سے لوگ پوجنا شروع کر دیں. ان لوگوں پر اللہ کا سخت غضب اور قہر نازل ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا تھا. ابن جریر رحمہ اللہ نے آیت مبارکہ افرائیتم اللات والعزا کی تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ سفیان اور منصور کے طریق سے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ لات حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا. جب یہ فوت ہو گیا تو لوگ اس کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھ گئے. ابو الجوزہ بھی حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ لات حجاج کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کو جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی ملعون قرار دیا جو قبروں پر مساجد بناتے اور چراغا کرتے ہیں. اس کو اہل سنن نے روایت کیا ہے.
هذا بیان الرسول يدعو ربه الا يجعل قبره وثن يعبد المعبودات اصنام واوثان.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا, کیونکہ بت جو ہے یہ لوگ اس کی عبادت کریں گے اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے, تو میری قبر کو اس سے بچا لینا.
ما الفرق بين الصنم والوثن؟
صنم اور وثن کا فرق کل بتایا تھا شیخ نے, کس کیا فرق ہے؟
الصنم على شکل ذوات ارواح.
صنم جو ہوتا ہے
قرد فیل بشر کل شيء.
صنم کہتے ہیں جو زیرو چیزیں ہیں, جیسے کوئی انسان یا کوئی جانور ہے, کوئی بندر ہے یا کوئی بھی ہاتھی, اس کی شکل میں بت بنا کر کھڑا کر دیا جائے.
اوثان حجر شجر بشر قبر قبر بشر.
وثن کہتے ہیں جیسے پتھر ہے درخت ہے, یا قبر کو بھی وثن کہتے ہیں, کسی انسان کی قبر کو پوجا جائے وہ بھی وثن ہے.
ما الدلیل والبشر والحجر والشجر حجر وشجر
درخت اور پتھر کے بت ہونے کی کیا دلیل ہے؟
ما الدلیل ان القبور الان التي يستغاث بها من دون الله اسمها اوثان.
جو قبروں کی عبادت اور پوجا کی جاتی ہے تو یہ قبریں بھی بت کا درجہ رکھتی ہیں, ان کی کیا دلیل ہے اس کی؟
نعم دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحديث هذا اللهم اكمل لا تجعل قبري اقرا الحديث الباب chapter اقرا هذا الحديث
شروع میں جو باب نمبر 21 کے شروع میں حدیث ہے اس کو پڑھیے
نفس الباب اقرا
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد
اقرا اللهم ممتاز تعال خلاص هذا جواب قال لا تجعل قبري وثن يعبد اذا الاوثان تعبد والموجود في العالم الاسلامي القبور الان تعبد ولا ما تعبد
يعني آپ نے دعا کیا کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت کی جائے. گویا قبر جس کی عبادت اور سجدہ کیا جاتا ہے وہ بت کی حیثیت ہوئی, اور آپ آج دیکھیے کہ پوری دنیا میں قبروں کا سجدہ کیا جاتا ہے کہ نہیں, عبادت کی جاتی ہے کہ نہیں, تو اس کی وہی حیثیت ہے جو ایک بت کی حیثیت ہے. جس قبر کی عبادت کی جائے اس کی بات ہو رہی ہے.
القبور الان فی العالم الاسلامی اکثر من 20,000 قبہ و قبر و مزار.
دنیا کے اندر عالم اسلام میں 20,000 سے زیادہ قبے اور مزارات ہیں.
وَكُلُّهُمْ يَأْتِيهَا يَا وَلِيَ اللَّهِ مَدَدْ يَا وَلِيَ اللَّهِ مَدَدْ
اور سب کا یہی معاملہ ہے, کہیں گے اے اللہ کے ولی میری مدد کر میری مدد کر.
اوثان
اوثان یعنی بت.
دعاء غیر اللہ من هذا القبر. الرسول صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد.
آپ کہتے تھے کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کریں.
القبور ناتیہا ندعو لأہلہا ہم یحتاجون لا ندعوہم.
قبروں کا معاملہ ہے کہ ہم قبروں پر جائیں اور اصحاب قبور کے لیے دعا کریں, ان سے نہ کچھ مانگیں بلکہ ان کے حق میں دعا کریں.
هذه الزیارہ زیارہ شرعیہ غیر الزیارہ البدعیہ غیر الزیارہ الشرکیہ.
قبروں کی زیارت کی ایک شرعی طریقہ ہے, ایک شرکیہ اور بدعیہ طریقہ ہے. تو ایک شرعی طریقہ یہی ہے کہ قبر والے کے لیے دعا کی جائے.
انواع الزیارہ
زیارت کی قسمیں
ثلاث انواع
زیارت کی تین قسمیں ہیں.
زیارہ شرعیہ
زیارت شرعی زیارت
يدخل المقبرة ويدعو الأموات
کہ قبرستان پہ قبرستان میں داخل ہو اور مردوں کے لیے دعا کرے.
تعالى دخل المقبرة دعا الله عز وجل انتم السابقون اللهم اغفر لنا اللهم لا تفتننا بعد, ثم الدعاء المشهور دعاء المقابر.
تو قبرستان میں داخل ہو کے مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرے.
يدعو للميت لا بأس,
میت کے لیے دعا کرے کوئی حرج نہیں.
يدخل ويدعو الله عند قبر الصالح هذا دعاء بدعي.
کسی نیک آدمی کی قبر پر اللہ کو پکارے یہ تو بدعی زیارت ہے.
هذه زيارة بدعية
یہ بدعی یعنی یہ زیارت جو بدعت ہے.
يأتي عند القبر ويذبح عنده ويستغيث به ويطوف حوله هذه زيارة شركية.
قبر کے پاس جا کر کے جانور ذبح کرے اور وہاں پر مدد طلب کرے تو یہ شرکیہ زیارت ہے.
هذا قدر ينبغي لنا ان ننتبه النساء لا يزورن القبور.
اسی لیے آپ دیکھیے کہ عورتیں کوشش کیجیے کہ عورتیں درگاہوں پہ نہ جانے پائیں. قبر
صلی تشهد الجنازه اما المقبره ما تذهب اليها ففيه لعنه هنا لعن الله زائرات القبور.
آپ نے جو ہے عورتوں کو جو حکم دیا کہ نماز پڑھیں جنازے میں بھی حاضر ہوں لیکن قبرستان نہ جائیں.
تدعو لهم لا بأس اذا مرت بالمقبره تدعو لا بأس اما تزور لا.
قبرستان سے گزریں تو کوئی حرج نہیں ہے, دعا کریں کوئی بات نہیں.
وبهذا القدر كفايه وصلى الله وسلم على محمد ونختم هنا وننتقل الى الكتاب الاخر.